حين الله وحده لا شريك. أي تشيف لي هاجي أقولي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے بھائی اور دوستو اور میرے ماں اور بہنوں، گزشتہ اتوار میں سورۃ النساء کی آیات کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور بات یہاں تک عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے گھریلو زندگی میں مرد کو حاکمیت اور حکمرانی عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے عورت کو گھر کے معاملے میں مرد کا تابع بنا کر رکھا ہے، اور مرد کو اللہ پاک نے جو گھر کی حکمرانی عطا فرمائی ہے، سربراہی اور سرپرستی عطا فرمائی ہے، اس کی دو وجہ اللہ پاک نے خود بیان فرمائی. پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عقل کے اعتبار سے کامل بنایا ہے. مرد کے عقل میں جو کمال ہے وہ عورت کے عقل میں کمال نہیں ہے. مرد میں جو سمجھداری ہے وہ عورت میں سمجھداری نہیں ہے. عام طور پر عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ زیرائے، زیادہ حوصلے والا، زیادہ صبر والا ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک عورت مرد سے زیادہ ذہین نکلے، زیادہ با استعداد ہو، زیادہ حوصلے والی ہو، زیادہ صبر والی ہو. عمومی طور پر جو ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ مرد کو اللہ پاک نے عورت کے مقابلے میں زیادہ صبر دیا، زیادہ حوصلہ عطا فرمایا. دین میں بھی مرد عورت سے سبقت لے جاتا ہے، دنیا میں بھی مرد عورت سے سبقت ہی لے جاتا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، ہن ناقصات العقل والدین، کہ عورتوں کا عقل بھی کمزور ہے، دین بھی کمزور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب کرتے ہوئے عورتوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، فما نقصان عقلنا ودیننا، ہمارے عقل میں کیا کمی ہے، کیا نقصان ہے، اور ہمارے دین میں کیا نقصان ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے بہت ساریاں ایسی ہیں، بلکہ ہر عورت اس مرحلے سے گزرتی ہے کہ زندگی کے کئی ایام ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، اور آدھی زندگی اس کی اس طرح سے گزرتی ہے. ہر ماہ میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ پاتی، تلاوت نہیں کر سکتی، رمضان ہے روزہ نہیں رکھ سکتی. آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ تم دو عورتیں مل کر تم دو کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، یہ تمہارے عقل کے نقصان کی پہچان ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر دین میں نقصان ہے، عقل میں نقصان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خلقت بنائی ہی ایسے ہے، اس کو اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا۔ جس طرح سے کوئی آدمی اگر کالا پیدا ہوا ہے تو گورا آدمی اس پر قدغن نہیں لگا سکتا کہ تو کالا کیوں ہے، اسی طرح سے جس کی جو رنگت ہے، جس کا جو خاندان ہے، جس کا جو قبیلہ ہے، یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اور یہ برتری کی باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے عورت کے اندر اگر یہ جو دو فطرتی کمزوریاں ہیں اور یہ کمزوریاں اللہ نے خود ہی رکھی ہیں، اللہ نے خود ہی بنائی ہیں، تو جب یہ دو کمزوریاں ہیں، یہ عقل میں کمزوری اور دین میں کمزوری، تو ان دو کمزوریوں کی وجہ سے عورت کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور اس پر قدغن نہیں لگایا جائے گا کہ یہ تو ناقص العقل ہے، یہ تو ناقص دین ہے۔ لہذا اگر عورت گھر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو صحیح نہ ہو یا مرد کی منشا اور مرضی کے مطابق نہ ہو، تو مرد یہ کہہ دے کہ جناب یہ تو تمہارے عقل کی کمزوری ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم ناقص العقل ہو، یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ تانا ہے۔ تانا بات کہیں دور نکل جائے گی، موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، لیکن میں ایک دو باتیں یہاں ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں چونکہ تانے دینے کا بھی رواج ہے، کسی بھی کمزوری کو پکڑ کر نا بس اتنے تانے دیتے ہیں، اتنے تانے دیتے ہیں کہ مت پوچھو۔ ایک اللہ والے کے سامنے اس کے بیٹے نے تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ، بڑے آدمی گزرے ہیں، اللہ والے گزرے، ان کے سامنے ان کے بیٹے نے ایک جملہ بولا، اور جملہ کیا بولا کہ دروازے پر کتا آ گیا، تو کتے کو بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ دفع ہو جاؤ کتے کے بچے۔ تو باپ اللہ والے تھے، عالم دین تھے، انہوں نے ڈانٹا، بیٹا تانا دینے کی اجازت نہیں ہے، غلط ہے۔ تو بیٹا کہہ رہا کہ ابا یہ کتے کا بچہ نہیں ہے، کہا ہے، کہ پھر کہا یہ تو تیرا جملہ بولنا ہے یہ تانے کے لیے ہے نا، یہ تو تیری سوچ اس وقت کیا ہے کہ تو اس کو تانا دے رہا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی نیت سے یا اس کو کمتر سمجھنے کی نیت سے تو کہہ رہا ہے کتے کے بچے، ورنہ ہے تو کتے کا ہی بچہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تانا نہ ہو، ویلن لکل ہمزۃ لمزہ، سامنے تانے دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، پیٹ پیچھے چغل خوری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، سخت بربادی ہے، سخت بربادی۔ اور لقمان حکیم کو کسی نے کہا رنگ کے تو کالے تھے، خوبصورت نہیں تھے، کسی نے کہا کہ تم تو کالے ہو، تو ارشاد فرمایا تم نے نقاش یعنی بنانے والے کو عیب دار کرنے کی کوشش کی ہے، میرے اوپر تمہیں عیب نہیں لگایا، مجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کی شکل پر تانا دیا تو یہ تانا ہے، کسی آدمی کی کے جسم پر تانا ہے، موٹا تانا ہے، لمبا تانا ہے، یہ سب کلمات تانے والے ہیں۔ کسی کے کپڑے کو دیکھا اور اس کے کپڑے کو بنیاد بنا کر اس پر جملہ کسا، یہ تانا ہے۔ تو یہ تانا کبھی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر عورت کی کمزور پہلو نظر آ جائے اور اس کمزور پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی تانا دے تو جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سے مرد اگر عورت کی کسی کمزوری کو عورت اگر مرد کی کسی کمزوری کو پکڑ لیتی ہے اور کسی کمزوری کو وہ دیکھ لیتی ہے، کوئی اخلاقی کمزوری ہے، کوئی خلقتی کمزوری ہے، مالی کمزوری ہے، کسی بھی طرح کی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے، تانے کا نشان نہ بنائے۔ اور تانے کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ تانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں نیزہ چبونا، نیزہ مارنا۔ تو گویا کہ جس آدمی نے تانا دیا تو اس نے اگلے کے دل میں نیزہ گاڑ دیا، کتنا سخت عمل ہے، کتنا بدترین عمل ہے، تو بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل ہے تانا دینا۔ اسی طرح سے چغل خوری کرنا بدترین عمل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو اسباب ہیں, ایک تو عقل میں کمال اور دوسرا مال کا خرچ کرنا. ان دو وجہوں سے اللہ پاک نے گھر کا سربراہ کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا. ان دو وجہوں سے پھر اللہ پاک نے اس مرد کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو, اور اگر گھر میں تمہیں کوئی خرابی نظر آ جاتی ہے اور قابل اصلاح کوئی چیز تمہیں نظر آتی ہے تو انتہائی نرمی سے انتہائی پیار سے اس کی اصلاح کرو. تو کیا بتایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, فعظوہن سمجھاؤ. اس کی تفصیل ہم گزشتہ اتوار میں عرض کر چکے, سمجھاؤ. اور سمجھانے میں کیا ہے؟ انتہائی نرم پہلو اختیار کرو, انتہائی نرم بات کرو. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ واعظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں بات بٹھانے کے لیے اگر آپ نے بات ایک کہنی ہے, اس بات کے لیے آپ تمہید باندھے, آپ قصہ سنائیں, آپ واقعہ سنائیں, کسی نہ کسی طرح سے اگلے کے دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے. بات کو پھینکنا نہیں ہے, بات کو پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین کی بات کو اٹھا کے پھینک قبول کرو, نہیں, ایسا نہیں. بہت بہت نرمی سے, بہت پیار سے, فاعظوہن کا لفظ بتا رہا ہے, انتہائی پیار سے بات کرو. اور اگر بات پیار سے نہیں بنتی اور اہل خانہ کی اصلاح نہیں ہوتی, اس سے مراد بچے بھی ہیں, بچوں سے بھی آدمی اسی طرح سے پیار سے اخلاق سے بات کرے. لیکن یہاں چونکہ موضوع ہے گھر والی کا, کہ بیوی اگر تم سے تمہاری ناشزا بن جاتی ہے اور نافرمان بن جاتی ہے اور تمہاری بات نہیں مانتی تو سمجھاؤ. سمجھانے سے بات قابو میں نہیں آتی تو دوسرا حال بتایا, وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, کچھ دن کے لیے علیحدہ رہو, اس سے بستر جدا کر دو, الگ الگ رہو, الگ الگ وقت گزارو, بات کم کر دو, قطع تعلق نہیں, کم کر دو بات. یہ دو تنبیہیں, یہ دو طریقہ کار انتہائی شریفانہ طریقے ہیں, سمجھاؤ یا تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جاؤ. اگر بات قابو میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات, پھر بات قابو میں آ جاتی ہے تو تانا نہ دینا, ذرا ذرا سی بات پر نکتہ چینی نہ کرنا. اگر یہاں سے بات قابو میں نہیں آتی تو تیسرا طریقہ بتایا, وضربوہن, مناسب سزا بھی دے سکتے ہو. سزا دینے کے اصول بتائے, چہرے پہ نہ مارنا, نازک جگہ پر نہ مارنا, ایسی مار نہ مارنا جس سے زخم لگے, جس سے نشان آئے, کسی کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کرنا, سب کے سامنے نہ مارنا. اس طرح سے قرآن اصول بتاتا ہے. اور اگر یہ اصول بھی کارگر ثابت نہ ہوا, سمجھانے سے بھی بات نہیں بنی اور تھوڑا سا علیحدگی رہنے سے بھی بات نہیں بنی, مارنے سے بھی بات نہیں بنی, تو اب چوتھا اصول بتایا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. چوتھا اصول جو آج کی نشست میں مجھے عرض کرنا ہے, اس سے پہلے یہ جتنی باتیں تین عرض کی ہیں یہ گزشتہ اتوار میں ہو چکی ہیں. تو اب چوتھا اصول یہ بتا رہا, فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اب یہ خاندان والوں کو حکم ہے, خاندان والوں کو, گھر والوں کو, لڑکی کے گھر والوں کو, لڑکے کے گھر والوں کو. اب ان سب کو مشترکہ اللہ کی جانب سے یہ ہدایت ہے کہ ایک سمجھدار آدمی لڑکے کے خاندان کا اور ایک سمجھدار آدمی لڑکی کے خاندان کا, ان دونوں کو کہو کہ دونوں کی شکایات جا کے سنیں. دو افراد کو تیار کرو, یہ دو رکنی کمیٹی بناؤ, یہ مصالحتی کمیٹی ہے, یہ ان دونوں کے بیچ میں صلح کرنے کی کوشش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ اختلاف جو میاں بیوی کا ہے, یہ میاں بیوی کا اختلاف اب گھر سے باہر نکل آیا, گھر سے باہر نکل آیا, اور بیوی ماننے کو تیار نہیں یا شوہر ماننے کو تیار نہیں, اور آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا, روزانہ اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے ہو رہے, اور اب اس اختلاف کے ثمرات اور اس اختلاف کی جراثیم آہستہ آہستہ خاندان کی طرف آ رہے ہیں. تو خاندان والوں کو متوجہ کیا گیا کہ تم کوشش کرو کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے, اگر نہیں ٹھیک ہوگا تو دو خاندان آپس میں کٹوائیں گے. اس لیے خاندان کے بیچ میں ڈالا, مصالحتی کمیٹی بنانے کا حکم دیا, یہ اللہ کا حکم ہے. حکمرانوں کے پاس عدالت میں فیصلہ لے جانے سے پہلے پہلے تم یہ کام کرو, فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ. اور اس پر صحابہ کا اتنا عمل تھا کہ مت پوچھو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے, ان کے پاس مقدمہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل کا، ان کی اہلیہ فاطمہ ان کا نام تھا، تو ان دونوں کی آپس میں کچھ کھٹ پٹ ہو گئی میاں بیوی کی، ایک عرصہ آپس میں بات نبھانے کی کوشش کی گئی لیکن بات نہ بنی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مقدمہ آیا اور عورت وہ اپنے شوہر کی شکایت لے کے حضرت عثمان کی عدالت میں آئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی فیصلہ نہیں نافذ فرمایا، انہوں نے قرآن کے اس اصول کو مد نظر رکھا اور دونوں کے خاندان کے ایک ایک فرد کو بلایا، عورت کے خاندان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور مرد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا اور ان دونوں سے یہ کہا کہ میرے پاس فیصلہ نہ لو، تم خود خاندان کے لوگ ہو، اس فیصلے کو حل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب میرے پاس فیصلہ آئے گا تو میں جب عدالت کا فیصلہ نافذ کروں گا تو اس کے بعد عدالت کے فیصلے کو چلو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسلامی عدالت ہے، شرعی عدالت ہے، اس کے بعد تم دونوں خاندانوں کے درمیان میں ایسا افتراق پیدا ہو جائے گا، آپس میں قدرتیں پیدا ہو جائیں گی، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے تم خود اس کو پہلے حل کرو، اگر بات نہ بنی تو پھر عدالت ہے۔ تو اب یہ دونوں بزرگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اب قرآن نے ان دونوں کے جو اصول بتائے ہیں، کن دونوں کے؟ فیصلہ کرنے والوں کے، فیصلہ کرنے والوں کی شرائط کیا ہے؟ پھر اہم بات ہے کہ فبعث حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، پہلی شرط ان دونوں کے لیے یہ ہے کہ یہ دونوں نیک نیت ہوں، یہ دونوں نیک نیت ہوں، لڑکی کے خاندان والا بھی لڑکے کے خاندان والا بھی، دونوں نیک نیت ہوں، آپس میں نیک نیت ہو، فساد کا ارادہ نہ ہو، مصالحت کا ارادہ ہو، اور دوسرا عدل و انصاف کو مد نظر رکھے۔ یہاں صورتحال ہمارے ماحول میں لڑکے والا لڑکے ہی کو سپورٹ کرے گا، لڑکی والا لڑکی ہی کی مدد کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس نے اپنے ہی کی طرفداری کرنی ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو قرآن نے یہ دو اصول بتائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کرنے والے دو افراد آپ نے مقرر کیے ہیں، مصالحتی کمیٹی جو آپ نے بنائی ہے، پنچیتی کمیٹی جو آپ نے بنائی ہے، یہ جو دو افراد ہیں ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے دلوں میں اصلاح کا جذبہ ہو، اصلاح کا 100% جذبہ ہو، نیک نیتی ہو دونوں میں، اور دوسری بات یہ کہ دونوں کے دونوں عدل و انصاف سے کام لیں۔ اب سنیے، جب یہ دو شرائط مد نظر رکھ کر آپ دو افراد کو مقرر کرو گے خاندان میں سے کہ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہو، نیک نیت بھی ہو اور عدل و انصاف کو بھی مد نظر رکھنے والے ہو، محض یہ نہ دیکھے کہ یہ میرے خاندان کی ہے، میں نے اسی ہی کا تعاون کرنا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، میں نے اسی ہی کے ساتھ مدد کرنی ہے، یہ نہ دیکھیں، عدل کو دیکھو، انصاف کو دیکھو۔ تو اب فرمایا جب تم ان دو شرائط کے ساتھ ان دو افراد کو مقرر کرو گے تو کیا ہوگا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں اصلاح پیدا کرے گا، یہ فائدہ ہوگا، ان کی صرف بات کرنے سے نہیں، ان کی صرف نیک نیتی پر اللہ یہ فیصلہ کرے گا۔ اب دیکھو میں جو قصہ سنا رہا تھا، ہوا پھر کیا، یہ دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کے دونوں نیک نیت تھے اور دونوں کے دونوں نے آپس میں یہ سوچا کہ عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا، لہذا علیحدگی کروا دی گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ دو خاندان آپس سے جدا ہو جائے، کٹ گئے، دونوں کی بنیاد نیک نیتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ نباہ نہیں ہو سکتا، بلا وجہ خاندان کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے اور اختلاف کھڑا ہے اور آپس میں جو ہے تنازع کھڑا ہے، ان کی زندگیاں بھی تلخ ہو رہی ہے، دونوں کی ظاہر امی بیوی کی زندگی تلخ ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ خاندان میں درار پڑ گئے۔ دونوں اس طرح سے باتیں کرتے کرتے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ گئے تو اندر میاں بیوی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، دروازے پر دستک دی کہ ہم مصالحتی کمیٹی بن کر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ دونوں کی شکایات ہم سنیں۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم دونوں میں صلح ہو چکی ہے، ہم دونوں میں صلح ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کس وجہ سے ہوا ایسا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ نیک نیت تھے، یہ اہم بات ہے۔ فیصلہ کرنے والے لوگ نیک نیت ہو، اور فیصلہ کرنے والے عدل و انصاف پر فیصلہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام وعلی الا تعدلوا۔ ایمان والو، خیال کرنا، تمہیں کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کا بغض، کسی فرد کا بغض تمہیں عدل و انصاف سے نہ ہٹائے۔ انسان عدل سے پھر جاتا ہے، یا تو کسی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو اس کی برائی برائی نہیں دکھتی، یا کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا نہیں، کسی کی نفرت بھی تمہیں عدل و انصاف سے نہ ہٹائے، کسی کی محبت بھی تمہیں عدل و انصاف سے نہ ہٹائے۔ اور کبھی کبھار خوف اور ڈر کی وجہ سے انسان عدل و انصاف سے پھر جاتا ہے۔ اگر میں نے عدل کے مطابق فیصلہ کیا، انصاف کے مطابق فیصلہ کیا، تو جان کا خطرہ ہے، ڈر ہے۔ تو ان تمام معاملات میں فرمایا، عدل و انصاف کو مد نظر رکھو۔ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اگر ان دونوں کی نیتیں ٹھیک ہوئی فیصلہ کرنے والوں کی، اور دونوں نے عدل و انصاف پر فیصلے کا ارادہ کیا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک میاں بیوی کی زندگی کے اندر اللہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گا۔ تو یہ اصول اور ضابطہ بتایا کہ عدالت میں جانے سے پہلے، کورٹ کچہری میں جانے سے پہلے یہ اقدام کرو، یہ عمل کرو۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ذرا سی جب بات ہوتی ہے، اٹھتی ہے، تو فوراً کورٹ کچہری تک بات پہنچ جاتی ہے۔ خلے کے مطالبات عورتوں کی طرف سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے طلاق کے مطالبات ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ خلا کے لیے جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیتی ہیں، اور اس طرح سے جب تک شوہر کی رضامندی نہ ہو تو خلے کے نفاذ بھی نہیں ہوتے۔ اس پر پھر انشاءاللہ میں کبھی بات کروں گا۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہمیں جو اسلام طریقہ بتا رہا ہے کہ پہلے تم یہ کرو کہ اس معاملے کو خاندان میں بہتر کرنے کی کوشش کرو، خاندان میں حل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر بات یہاں سے نہیں بنتی تو پھر اس کے بعد عدالت کے پاس جانا، جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس قضیہ گیا، فیصلہ گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نہیں فرمایا اور دو افراد مقرر کیے اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کے تم دونوں فیصلہ کرو۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، پھر سب کو، دونوں خاندانوں والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ یہ جو دو فیصلہ کرنے والے آپ نے مقرر کیے ہیں، اگر یہ دونوں نیک نیت بھی ہیں، عدل و انصاف پر بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں، تو پھر دونوں خاندانوں کو، اور اسی طرح سے لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان دونوں کے فیصلے کو تسلیم کریں، جو بھی فیصلہ ہو جائے۔ اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو اسی پر سارے راضی ہو جائیں، اور اگر وہ آپس میں اتحاد کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو اتحاد پر سارے راضی ہو جائیں۔ لیکن دونوں نے دونوں کی شکایات سننی ہے، حکم ہے کہ دونوں کی شکایات سنیں، سامنے بیٹھ کر شکایات سنیں، پردے کی روایت رکھتے ہوئے شکایات سنیں کہ کیا مسائل ہیں، اور صرف اصلاح کی نیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جناب ایک انسان طرفداری کرے ایک کی، اور دوسرے کو آدمی نظر انداز کرے، جس سے مزید اختلاف اور افتراق پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو دو آدمی ہیں شریعت نے جن کو مقرر کیا ہے، یہ دو خاندانوں کے بیچ میں محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں اور جدائی بھی ڈال سکتے ہیں، اب یہ ان کے اختیار پر ہے۔ اگر انہوں نے فاسد نیت کر کے اور بری نیت سے، اور ان کا جذبہ غلط ہوا اور برا ہوا، اور اس برے جذبے سے انہوں نے دونوں میں افتراق اور جدائی ڈال دی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، سنو، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ سمجھایا، اللہ پاک جاننے والا بھی ہے تمہارے دلوں کے حالات کہ تم فیصلہ کرنے والے، تمہارے دل میں کیا بات ہے، اور خبیرہ، اور تمہارے احوال سے باخبر بھی ہے، ان کے حالات کو بھی جانتا ہے، تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اصلاح ہو سکتی تھی لیکن تم نے اصلاح نہ کرائی، اللہ جانتا ہے کہ آپس میں اتفاق پیدا ہو سکتا تھا لیکن تم نے اتفاق پیدا نہ کرایا۔ تو سنو، اللہ پاک خبیر ہے، جانتا ہے۔ پھر فقہاء کرام نے اس آیت کے ذیل میں اصول اور ضابطہ ایک اور بھی لکھا، اور وہ یہ ہے کہ اس سے یہ جو مصالحتی کمیٹی دو افراد کی بنائی جاتی ہے، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو سنو، باتوں کو سنو، اور عدالت میں نہ لے جاؤ بلکہ از خود یہاں پر فیصلہ کر لو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے تمام تر تنازع جتنے ہیں از خود اپنے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ گھر میں تنازع ہے، گھر میں حل کرو اس کو، محلے میں تنازع ہے، محلے میں حل کرنے کی کوشش کرو، خاندان میں تنازع ہے، خاندان میں اسے حل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ صورتیں بہتر ہیں، پہلے عدالت کے پاس نہ جاؤ، عدالت اور کچہری میں بعد میں جاؤ۔ اگر وہاں سے بات اپنے باہمی مصالحت سے نہیں بنتی ہے، یا کوئی ایک دوسرے پر تعدی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ عدالت سے اپنا فیصلہ کرائیے، لیکن پہلے آپ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ پہلے آپ دو افراد کو بیٹھاؤ۔ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق صرف میاں بیوی کے جھگڑے کے ساتھ نہیں ہے، ہر قسم کا جو جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، وہاں بھی اسی طرح سے کرو، بھائیوں کے جھگڑے ہیں یہی معاملات کرو، دو بہنوں کے جھگڑے ہو گئے اسی طرح سے کرو، دو خاندان والوں کے جھگڑے ہو گئے اسی طرح سے کرو، کوشش کرو کہ ان میں مصالحت ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے کو اس قدر اہمیت دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں کھوٹ نہیں پلنے دیتے تھے، فوری اصلاح فرماتے تھے، فوری اصلاح فرماتے تھے، اور اس اصلاح کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینہ منورہ میں حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد 17 ماہ کے بعد حکم آیا کہ اب واپس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکم کہاں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ اپنی مسجد سے دور تھے، اس وقت کا مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، اب تو وسعت ہو گئی اسے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، قبیلہ بنو اسلم، تو وہاں سے واپسی ہو رہی تھی، تو عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، مسجد قبلہ تین اس کو کہا جاتا ہے، اور اب بھی جو حضرات وہاں گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے جائے، تو وہاں وہ نشان موجود ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اور پھر نماز بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا، عین نماز کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، اور آپ نے رخ بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بات کی اتنی اہمیت تھی کہ نبی علیہ السلام مصالحت کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو سب سے ایو غر الاسلام او سق، اسلام کا سب سے مضبوط ترین عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا صلاۃ، نماز۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نماز تو ہے ہی ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن میری مراد یہ نہیں ہے، یا یوں کہیے میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا اب بتاؤ، کسی نے کہا زکات، آپ نے ارشاد فرمایا زکات بہت بڑا عمل ہے لیکن میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں ہے، پھر حج یہ بھی نہیں ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی نہیں ہے، روزہ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اب ہمیں تو نہیں پتا، اللہ ہی بہتر جانے اور اللہ کا رسول جانے، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط ترین عمل دو آدمیوں کے بیچ میں صلح کرانا ہے، دو آدمیوں کے بیچ میں صلح کرانا ہے۔ تو بھائی اس کا کردار ادا کیا کرو، اس کا کردار ادا کیا کرو، جہاں آپ کو پتہ چل جائے اختلاف ہے، افتراق ہے، انتشار ہے، تو صلح کرانے کی کوشش کیا کرو۔ اور اگر نہیں کوشش کرو گے تو اس سے مسلمانوں کی طاقتیں منتشر ہو جاتی ہیں، خاندانوں کی طاقتیں بکھر جاتی ہیں، اور جب اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو عبادتیں متاثر ہونے لگتی ہیں. کیسے؟ آدمی عبادت میں کھڑا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس معاملے میں بہت ہی حساس تھے. قیام علیہ السلام وسلم کسی بھی موقع پر ایسا نہیں ہونے دیتے تھے، جہاں ذرہ سی یہ بات آئی تو آپ علیہ السلام وسلم فوری جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش فرماتے تھے. ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی اور ایک کنواں تھا پانی کا، اور اس میں پانی بھرنے میں کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا. ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، اور انصاری نے آواز لگا دی یا الانصار. انصار سے مراد جو مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھکانا دیا، وہ انصاری صحابہ. اور مہاجر صحابہ وہ کہتے ہیں کہلاتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر اپنی جائیداد ساز و سامان چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے. تو آبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر ان دونوں گروہوں کے درمیان میں، انصار اور مہاجرین کے درمیان میں، بھائی چارگی کو قائم کیا تھا، اور ہر انصاری کو ایک ایک مہاجر کے ساتھ ملایا اور آبر اسلام نے ارشاد میں آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو، اور مت پوچھو. ان کی آپس میں برادری ایسی قائم ہوئی، ایسی قائم ہوئی کہ خونی رشتوں سے زیادہ محبت کرنے لگے. یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ یہ میراث میں شریک نہیں ہوں گے. سوچو تو صحیح، یہ حال ہو گیا محبت اور رواداری کا کہ اللہ کو بتانا پڑا کہ قرابت داری جو خونی رشتے ہیں ان کو مقدم رکھو. یہ حال ہوا، اللہ کو بتانا پڑا کہ یہ میراث میں شریک نہیں ہوں گے، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، مذہبی بھائی ہیں. تو محبت آپس کی ایسی چیز ہے. تو خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ایک انصاری شخص تھا، ایک مہاجر شخص تھا، ہجرت کرنے والا تھا، دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. اچھا، ان دونوں میں کے اختلاف کی وجہ سے افراد کا اختلاف خاندانوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو انصاری نے آواز لگائی، اپنے انصاریوں کو بلایا، مہاجر نے آواز لگائی، اپنے مہاجرین کو بلایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا انتہائی بدبودار باتیں کرتے ہو تم. کیا باتیں کرتے ہو؟ کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں اور تم اس رنگ اور نسل اور قوم اور برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ جاہلیت کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فوراً اس تاثر کا خلاقمہ کیا، فوراً آپ علیہ السلام نے اس تاثر کو ختم فرمایا اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیچ میں صلح کرائی. تو میرا دوست اور بزرگ اور بار بھولو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی اس قسم کے ہمیں افتراق، انتشار، اختلافات اگر نظر آئے، خاص کر کے گھریلو زندگیوں میں، خاندانوں میں، اور اسی طرح سے برادریوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، تو بھائی کوشش کرا کرو، کوشش کرا کرو وہاں سالس بن کر اصلاح کی کوشش کیا کرو. اور یہاں صورتحال دیگر ہے، آپ یہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین انسان کون ہوگا اللہ کے نزدیک؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم. تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین انسان قیامت کے دن وہ ہوگا جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا، جو میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا. وہ عورت کو کوئی ایسے باتیں جا کے سمجھائے، چاہے جناب عورت کی ماہی کیوں نہ ہو، اور مرد کے دل میں ایسی باتیں ڈالے چاہے وہ مرد کی ماہی کیوں نہ ہو، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو. تو بھائی کوشش فرمایا کریں ایسی شکایات سے، ایسی باتوں سے، اگر آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بات میں نے اپنے بیٹے سے کہی تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی بیوی سے الجھے گا، تو نہ کہو بچوں، نہ کہو، برداشت کر لو. پیو، یہ برداشت کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس پر اللہ اجر دے گا. اور اسی طرح سے جناب ایک ماں اس بات کو سوچے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی سے یہ بات کہی تو میری بیٹی کے دل میں اپنے شوہر کے معاملے میں کچھ نفرت پیدا ہو جائے گی، تو وہ اجتناب کرے اس سے، اس بات سے اجتناب کرے، پوچھنے کی کوشش کرے. تو اس طرح سے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. اب میں ایک اور قصہ اور واقعہ سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، گھر میں تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہ معمول تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑے ہو کر استقبال فرماتی تھی، دروازے تک جاتی تھی، چھوڑنے جاتی تھی. تو یہ باپ کا اکرام ہے، یہ باپ کے لیے اعزاز ہے، یہ باپ کے لیے اس طرح سے بیٹیاں باپ کو عزت دیا کرتی ہیں. اور اندر تشریف جب تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی، یہ باپ کے لیے اعزاز ہے. اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام بھی ان کو ایسی باتیں، پیار محبت کی باتیں کہتے تھے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں، اور جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. تو بیٹی جب گھر سے چلی جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو جب دوبارہ واپس آئے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسے ماں باپ ایسی عزت دیں، گھر میں بہن بھائی اسے عزت دے، یہ نہیں کہ اس سے تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ نہ ہو تو وہ اجنبیت محسوس نہ کرے. تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا علی فاطمہ سے علی کہاں گئے، تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ناراض ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ علی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو وہاں آدمی جب ناراض ہوتا تھا تو گھر سے ناراض تو مسجد میں، گھر سے ناراض ہو گیا تو کہاں ملے گا، مسجد میں. آج مسجد میں جانے کا کہاں رواج ہے، وقت کے علاوہ کسی کو مسجد میں دیکھو تو مسجد والوں کو بھی تعجب ہونے لگتا ہے کہ کوئی آیا کیوں ہے، دوسرا بھی دیکھے گا اس کو بھی تعجب ہونے لگتا ہے اس وقت یہ کیا کر رہا ہے، نمازوں کے اوقات کے علاوہ زمین کیا کر رہا ہے، نماز کا وقت تھا نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی لیٹے ہوئے تھے زمین پر، کچی زمین تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک وہ مٹی کے ساتھ ملبس ہو گیا اور مٹی جسم میں لگی ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر یوں پاؤں سے ان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں لگایا اور یہ ارشاد ہوا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. اس لیے حضرت علی کی کنیت تھی ابو تراب، ابو تراب اسی وقت سے مشہور تھے اور مشہور کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ابو تراب مٹی والے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے لیا، کچھ دور نہیں پوچھا، بس لے آئے گھر میں لے آئے اور ایک طرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا، ایک طرف علی کو بٹھایا، دونوں کے ہاتھوں کو ملایا اور صلح کرائی. اور جب صلح کرائی تو یہ بھی خوش ہو گئے، نہ حضرت علی کو ڈانٹا کہ علی میری بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کر دیا، کیوں زیادتی کر دی، نہیں. یہ پتا چلا کہ فطرت ہے، ایسا ہو جاتا ہے، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے جہاں یہ نہ ہوتا ہو. اتنے پسندیدہ اور اتنے بزرگ برتر جوڑے وہاں پر بھی اس قسم کی بات ہو جاتی ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، یہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس بات کو طول دینا، کھچاؤ اور خاندانوں میں اختلافات پیدا کرنا، یہ غلط ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دونوں کی صلح کرائی. پھر آپ علیہ السلام پھر جب باہر نکلے بڑے خوش خوش نکلے، بڑے خوش خوش نکلے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں میاں بیوی کے بیچ میں صلح کرا کر آ رہا ہوں. اور ایک حدیث سناتا ہوں میری ذہن میں آ گئی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ شیطان سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے تمام چیلوں کو بلاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے کس نے آج کیا کارنامہ انجام دیا. ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے چوری کروائی ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا کہتا ہے میں نے جناب ڈاکہ ڈلوایا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کہتا ہے زنا کرایا ہے، ٹھیک ہے. چوتھا کہتا ہے جو ہے وہ قتل کرایا ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک اپنے جرم آ کے بتاتا ہے. ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کرا دی. تو شیطان کھڑے ہو کے اسے سینے سے لگاتا ہے، تو نے اچھا کام کیا سب سے زیادہ. تو یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے بھائی، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان میں افتراق ڈالنا یہ غلط ہے. تو اس لیے قرآن کا اصول اور ضابطہ یہ سمجھ میں آ گیا, بتایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں تنازع ہو تو پہلا کام سمجھانے سے کوشش کرو, اگر سمجھانے سے بات نہ بنے تو پھر تھوڑی سی جدائی اختیار کرو. یہ جدائی طلاق نہیں ہے, ویسے الگ ہو جاؤ, کمرہ جدا کر دو, بستر جدا کر, اور اگر یہاں سے بھی بات نہ بنے تو پھر ارشاد میاں مناسب سزا بھی دے سکتے ہو. یہاں سے بھی بات قابو نہ آئے تو اب گھر سے بات باہر نکلے اور ایک لڑکی کے خاندان کا اور ایک لڑکے کے خاندان کا بیٹھے, لیکن ان دونوں کو اس بات کا پابند کیا کہ تم دونوں اصلاح کرنے والے اور تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ نیک نیتی پر ہوں تمہارے فیصلے اور عدل انصاف کے ساتھ ہوں. جب تم نیک نیت بن کر جاؤ گے اور عدل انصاف سے فیصلہ کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ان دونوں کے درمیان میں مصالحت پیدا کرے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ان اللہ کان علیما خبیرا, سنو اللہ پاک جاننے والا بھی ہے باخبر بھی ہے, اگر تم نے فیصلہ ٹھیک نہ کیا صلح ہو سکتی تھی, تم نے جدائی کرا دی تو اللہ پاک جانتا ہے, اللہ تمہاری نیتوں سے بھی آگاہ ہے, تمہارے اعمال سے بھی آگاہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کام کی مغفرت کے لیے دعا کریں, اللہ پاک بخشش فرمائے. کسی نے لکھا ہے میرے بچوں کے پیپر ہونے والے ہیں, اچھے دعا کریں اللہ پاک اچھے نمبروں سے پیدا کریں, اور میری ابھی نوکری اور گھر کے لیے دعا کریں, اللہ پاک بہت بہت اچھا فرمائے. سورہ الاولى پھر قریش ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھا کریں. سوال پوچھا تھا نیشنل سیونگ اکاؤنٹ کے متعلق, ہاں تو یہ صحیح نہیں ہے, ایسے اکاؤنٹ جس میں سودی اکاؤنٹ ہے یہ سودی اکاؤنٹ نہ کھولیں. تسلیم بیگم کے بیٹے کے لیے دعا کریں, دماغی مریض ہے, ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ہو گیا ہے, کچھ پڑھنے کو بتائیں. ایک درود شریف ہے, اللہم صلی علی محمد صلاۃ تحل بها العقد وتفک بها الکرب, یہ بہت اہم درود شریف ہے, بہت کثرت سے کم از کم روزانہ 100 بار اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں, بلڈ پریشر والے مریض کے لیے بہت مفید ہے یہ. ایک بیوہ بڑی سالی اپنے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتی ہے یا کہ نہیں ہے, صرف اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے؟ دیکھیں محرم ہونا شاید ضروری ہے, محرم ہونا ضروری ہے, باقی چونکہ بہنائی اس کا غیر محرم ہے, اگر سے باقی خاندان والے میں ہیں اور عورتیں بیچ میں ہیں, لیکن ہر عورت کے لیے مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے اور مرد کا محرم ہونا ضروری ہے. لکھا ہے کہ ہم صرف زمین پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا عام طور پر ہر جگہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں اس پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں, کیونکہ سجدہ صرف زمین پر کرنے کا حکم ہے, اصلاح فرمائیں. ہاں جی ہاں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیے نیچے بچھا ہوا بچھونا, جو بھی بچھونا ہے اگر وہ پاکیزہ ہے تو اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, پاکیزہ نہیں ہے جیسے کارپیٹ وغیرہ تو آپ اس کے اوپر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ بچھونا اتنا نرم ہے کہ آدمی کی پریشانی ٹکتی نہیں ہے اس پر اور سجدہ کرتے وقت ناک ٹکتی نہیں ہے تو پھر اس پر نماز جائز نہیں ہے. موٹا کمبل ایک آدمی نیچے بچھا لیا ہے ایسا نہیں تو اس پر نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے بیڈ پر گدا اس قسم کا نرم ہے, اتنا نرم ہے کہ جسم اس پر ٹکتا نہیں ہے صحیح طرح سے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا, پھر نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر سخت ہے اسے کارپیٹ جو عام طور پر گھروں میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں, اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وعافنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ. اے ارحم الراحمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہم سب کی کوتاہیوں کو لوشوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, دن کر کے اللہ دن میں ہوئے ہیں رات میں ہوئے ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے خاندانوں میں جہاں جہاں اختلافات اختراب ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو محبتوں میں تبدیل فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, جہاں میاں بیوی میں اختلافات اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو محبتوں میں تبدیل فرما. اللہ, ساس بہو کے اختلافات ہیں, اللہ نن بھاوج کے اختلافات جہاں ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام اختلافات کو محبتوں میں تبدیل فرما. اے رحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی رعایت رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جہاں اختلافات ہوں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ افساد سے اور دونوں کے درمیان میں نفرتیں ڈالنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما. اے رحم الراحمین، اے رحم الراحمین، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ یہ بتائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں، اے اللہ ضابطوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پرچیاں بھیجی ہیں، اللہ ان کے مقاصد کو، جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اللہ ان کے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار نصیب فرما. اللہ ان کے بچے بیمار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما. اللہ کسی بھی قسم کی بیماری ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں تبدیل فرما. اور ہم الراحمین ان حالات پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ دین پر استقامت کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہر قسم کے فتنے سے شر سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لے. اللہ اے رحم الراحمین، دین کی جہاں محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ مردوں کا یہاں آنا، خواتین کا تشریف لانا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رحم الراحمین، جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما. اللہ رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما. اللہ گھروں کے اندر خیروں کو نازل فرما. اللہ سکون نصیب فرما. اللہ چین نصیب فرما. اے رحم الراحمین، ہر قسم کے فتنوں سے تو ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ہر قسم کی شرور سے تو ہم سب کو محفوظ فرما. اے رحم الراحمین، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹائیے گا. اے اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اللہ سمجھنے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سفید ریش ہیں، جو تیرے مسجد مقرب ہیں، پسندیدہ ہیں. اللہ ان کے تفاعل سے اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما. اللہ ہم سب کی بخشش فرما. اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما. اللہ نیکیوں کو اختیار کرنا آسان فرما. اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما. اللہ ہم سب کے عزیز رشتہ داروں کی بخشش فرما. اور ہم الراحمین، ہم سب کے اولادوں کو نیک و صالح بنا. اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ جہاں بہن بھائیوں میں، بھائیوں میں اختلاف، اولادوں میں اور والدین میں اختلاف ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام اختلافات کو محبتوں میں تبدیل فرما. اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، کینے سے، کبیرت سے، نفرت سے پاک و صاف فرما. اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات عالی کی محبت کو بھر دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے. اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت کو بھر دے. اللہ ہمارے دلوں سے کفر کو، نفاق کو، شرک کو، برائیوں کو پاک و صاف فرما. اے رحم الراحمین، حسد کو، کینے کو، بغض کو ہم سب کے دلوں سے پاک و صاف فرما. اے رحم الراحمین، تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم.